پہنچے ہیں. لیکن ابھی میں نے اس حوالے سے بات کی کہ خود انسان کے وجود کی حقیقت ہے کیا قرآن اور معصوم کی ہے، یہ مخلوق کیا ہے اصل میں، اس میں ہم نے یہ بات کی کہ انسان کیا ہے، حی ہے اور متعلق ہے، یعنی الہ کا شعور رکھتا ہے اور الہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اور ایک ایسی موجود اور مخلوق ہے کہ جیسے دیگر حیوانات ہیں، دیگر حیوانات مر گئے ہمارے پاس. جب آپ کہتے ہیں حیوان ناطق، تو لفظ حیوان اس غلط فہمی کو ایجاد کرتا ہے نا کہ جیسے دیگر حیوانات طبعی زندگی کے ختم ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد باقی تھوڑی ہے. تو کیا انسان بھی ایسے نہیں، انسان ہمیشہ باقی رہے گا، چاہے اس کی طبعی اور مادی زندگی رہے یا نہ رہے. اور جب بھی ایک عالم سے دوسرے عالم میں جائے گا تو اس کے شعور میں ترقی ہوگی، جو بہت خاص بات ہے، بہت بڑا ڈفرینس ہے اس حیوان ناطق والے فلسفے کے مقابلے میں، بہت بڑا ڈفرینس. اور اگر یہ چیز ہمارے سامنے آشکار ہو، ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو، تو ہماری زندگی کی پوری نوعیت بدل جائے گی. یعنی ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں 50 سال زندہ رہوں گا، اور ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں انفائنائٹلی زندہ رہوں گا، اپنی پڑے گی بہت زیادہ. اور اگر اس کو یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میری حیات لامحدود ہے، لیکن اس کی اچھائی اور برائی میرے کردار اور میرے عمل پر ڈیپینڈ ہے، تو وہ اور بہت زیادہ متوجہ ہوگا کہ میں اس کی طرف، یعنی اپنے آپ کو کبھی بھی خراب نہ ہو جائے. نہیں، اس میں یہ چیز ہمیں بتا دی گئی کہ وقت ہی وقت اس حوالے سے نہیں ہے کہ میری لائف اگر انفائنائٹ ہے تو اپرچونیٹی بھی انفائنائٹ ہے، بلکہ یہ بات ہمیں بتا دی گئی ہے کہ ہمیں جو اس مادی زندگی میں رکھا گیا ہے، اصل اپرچونیٹی یعنی موقع یہی ہے. کہ جس طریقے سے ہم اس کی مثال یوں ہیں کہ ایک طالب علم ہے، یعنی ہماری جو زندگی ہے، ہماری زندگی 60 سال 70 سال کی ہے، لیکن ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ ہم اپنی تعلیمی زندگی کے جو 15 سال 20 سال گزارتے ہیں، باقی کی زندگی کا دار و مدار اس زندگی کا. اپنی تعلیمی زندگی اچھی گزاریں گے تو باقی ٹائم بھی اچھا گزرے گا، یعنی اس میں اگر علم و ہنر حاصل کر لیا تو باقی زندگی اچھی گزرے گی، اور اگر اس زندگی کو ضائع اور برباد کر دیا تو اس کا اثر آ جائے گا. یہ ایسے ہی ہمیں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہ جو زندگی طبعی اور مادی ہے، یہ تمہاری تعلیمی زندگی ہے، یہ تمہاری اکیڈمک اور ٹریننگ لائف ہے، اور یہاں پر تم نے جو ٹریننگ حاصل کر لی، اس کا نتیجہ تمہاری آگے کی پوری زندگی ہے. انسان کی تخلیق کا مقصد، اس میں جو آج میں نے آپ کے سامنے آیتیں رکھی ہیں، آج اس میں اجمالت جائزہ لے لیتے ہیں، باقی پھر اس کو تفصیل سے دیکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ. یہ 5 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور جو انسان کی خلقت کے مقصد کو ظاہر کرتی ہیں، انسان کی خلقت کی نوعیت کو سمجھاتی ہیں، اور ان آیتوں میں سب سے خاص بات کیا ہے کہ یہاں پر فاعل خدا ہے، یعنی ہم نے انسان کو یوں بنایا، ہم نے انسان کو ایسا کیا. ان آیتوں میں جو گفتگو کرنے کی نوعیت ہے وہ اس طریقے سے، جس سے ہمیں اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ خدا نے انسان کو کیا بنانا چاہا، خدا نے انسان سے کیا چاہا، خدا نے انسان کو کس مقصد کے لیے، کس وجہ سے خلق کرنا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک تو یہ چیز ہے کہ انسان ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان 5 آیتوں میں خاص طور سے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا انسان کی خلقت کے حوالے سے، تو اس سے کیا پتہ چلے گا کہ انسان کے حوالے سے ارادہ خدا کیا ہے. یہ بات سمجھنی ہے. پہلی آیت کہاں کی ہے؟ سورہ وتین. سورہ وتین کا نمبر ہے 95. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بڑی بہت ہی بیسک اور بہت کلیدی آیت ہے. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ہم نے انسان کو کیسے خلق کیا؟ بہترین فارمولے پر. یعنی میں اس لفظ کو خاصا آپ اس کی تقویم کی بحث میں نہیں جا رہا، اس کو میں کافی سادہ کر کے آپ کے سامنے اس کے معنی بیان کر رہا ہوں. احسن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو بہت بہتر ہوتا ہے، بہت اچھا، یعنی ان کمپیریزن جو بہت اچھا ہوتا ہے. تو ہم نے انسان کو خلق کیا بہترین فارمولے پر. انسان کی خلقت کا جو فارمولا، اس کا ڈیزائن، اس کا انفراسٹرکچر کیا ہے؟ احسن. اس کے بعد کیا کیا اسے؟ ثم رددناه، پھر اس کے بعد اس کو لوٹا دیا. ردد پلٹا دینا، لوٹا دینا. رددناه کس نے لوٹایا؟ ہم نے. رددناه ہم نے لوٹایا ہو اس کو، جیسے ہم نے بہترین فارمولے پر پیدا کیا تھا اس کو ہم نے لوٹا دیا. کہاں؟ اسفل سافلین. سافل کیسے کہتے ہیں؟ پست. سافلین بہت ساری پستیاں. اسفل سافلین بہت ساری پستیوں میں جو سب سے نیچے والی پستی، ٹھیک ہے. جتنا بھی جو عالمین کا وہ ذہن میں رکھیے گا، وہ اسپیئر والا جو ڈیزائن ہے نا، وہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے. تو یعنی اب جو سب سے باہر ہے، جو حقیقت احمدی اور اپلی اول والا اسپیئر ہے، وہ سب سے زیادہ روشن ہے. تو آپ اندر 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 آتے چلے جائیں، یعنی آپ پستی میں جا رہے ہیں. تو جو سب سے اندر والا حصہ ہے، سب سے اندر والا اسپیئر، ہم نے اس کو بہترین فارمولے پہ پیدا کیا اور کہاں لوٹا دیا؟ پستیوں میں سب سے زیادہ، سب سے جو پست، وہاں لوٹا دیا. تو ابھی میں نے جملہ آپ کے سامنے کہا تھا نا، جو خدا نے کیا چاہا؟ کہ انسان کو حی اور متعلق بنانے کے بعد اس کو مکمل اندھیروں میں ڈال دیا، کہ اب یہاں سے نور کامل تک پہنچنے کا راستہ کم تلاش کر. یہ ہے، یہ آزمائش ہے. فارمولا بہترین ہے، آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اکوپمنٹ سارے ہیں آپ کے پاس، آپ پرواز کر سکتے ہیں، آپ آگے جا سکتے ہیں، لیکن اپنے ارادے اور اختیار سے اس اسفل سافلین سے اعلی علیین تک کا راستہ ہمیں بنانا ہے. یہ میری اور آپ کی آزمائش ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کیا. یعنی انسان اسفل سافلین سے کیسے باہر آ سکتا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. عمل اسفل سافلین سے باہر آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ سائنس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسفل سافلین سے باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے سوائے ایمان اور عمل صالح. استثناء کس چیز کو دی گئی ہے؟ اسفل سافلین کی طرف پلٹنے سے استثناء کس چیز کو قرار دیا گیا؟ آمنو وعملو. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو اسفل سے باہر نکالے. کہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے، اور اسی چیز کو جناب امیر المومنین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، کوئی کام جو دنیا کے لیے کیا جائے اس کے ذریعے سے دنیا سے نجات کبھی حاصل نہیں ہو. جو بھی چاہے تم مجلس کرو، ماتم کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، لیکن اگر ہدف ماورائے مادہ نہیں ہے تو دنیا سے کبھی نہیں نکل سکتے. یعنی جیسے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، کہ دنیا اچھی ہو جائے، اس نماز سے دنیا بھی بہتر نہیں ہوگی. اگر دنیا ہی بہتر کرنا ہے تو اسی نماز سے بہتر ہوگی جو قربتہ نکلتا ہوگی. یعنی وہ نماز جو حقیقتاً قربتہ الی اللہ ہوگی، وہ آخرت بھی بہتر کرے گی اور دنیا بھی بہتر. کس نقطے کو سمجھنا ہے؟ استثناء کسے دیا گیا؟ آمنو وعملو الصالحات. اسفل سے نکلنے کا صرف یہ رستہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کو اپنی زندگی میں جگہ دو تو ان بلندی ان پستیوں سے اوپر اٹھنا شروع ہو جائے. جی آپ
بتایا
فطرت بہتر ہے نا, یعنی کہ انسان کا اس چیز پر ہم بات کر چکے کہ فطرت بہتر ہے, ڈیزائن بہترین ہے. ہمارے سامنے ایک چیز کا ڈیزائن بہت اچھا ہوتا ہے, ایک عمارت ہے اس کا نقشہ بہت اچھا بنا ہوا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود جب عمارت بن کے تیار ہوتی ہے تو بالکل تباہ ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بنانے والے کا اختیار بیچ میں آ جاتا ہے. ڈیزائن تو بہترین ہے لیکن ڈیزائن بہترین ہونے کا مطلب یہ تھوڑی کہ عمارت بھی بہترین بنائی ہے. بہترین ڈیزائن اور بہترین عمارت کے بیچ میں کون کھڑا ہوا ہے؟ معمار. یعنی بہترین ڈیزائن اور بہترین عمارت کے درمیان میں معمار کھڑا ہوا ہے. اب معمار اگر چاہے کہ اس کو خراب کر دے تو کر دے. یعنی خدا نے تو بہترین ڈیزائن دیا, خدا نے تو فطرت میں سب کچھ دیا, اس کی نعمتیں تو افضل اور اعلیٰ ہیں. میں اور آپ چاہیں خراب کر دیں تو کر دیں, کوئی ہاتھ نہیں پکڑنے والا. تو اس وجہ سے ہوتا ہے, ہمارے اختیار کی وجہ سے اچھی فطرت کے باوجود انسان خراب ہو. دوسری آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 ہے, 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یہ بھی پتہ چلتا ہے اس سے کہ خدا نے انسان کو, بنی آدم کو, آدم کے بیٹوں کو, اس میں سب شامل ہیں. جہاں بھی ہم نے آیتیں وہ منتخب کی ہیں کہ جہاں پر یہ لفظ انسان ہے یا آدم یا بنی آدم, کہ جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ چیز ایک مخصوص گروہ کے لیے نہیں ہے, کل انسانیت سب کے لیے, سب کو شامل. یعنی یہاں پر جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ تمام انسانوں پر اس کا اثر ہوگا. کہ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, تو ایسا نہیں کہ مومن کی تقویم اچھی ہے اور کافر کی تقویم, سب احسن تقویم کا خلق ہے. لیکن جو ایمان اور عمل صالح کی راہ کو نہیں اپناتا وہ اسفل میں ہی پڑا رہ جاتا ہے, اور جو ایمان اور عمل صالح کو اپنی زندگی کا شعار بناتا ہے وہ اسفل سے بلند ہونا شروع ہوتا ہے. وہ فرق یہ, یعنی یہ فرق نہیں ہے کہ کافر اور مشرق کا جو کی تقویم خراب ہے اور مومن کی تقویم احسن ہے. نہیں, تقویم سب کی احسن ہے, سب کو اسفل صافرین میں رکھا گیا, لیکن جو ایمان اور عمل صالح کی راہ پہ چلتا ہے وہ اس سے بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور جو نہیں وہ اسی میں ہی پڑ کے خراب ہوتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, یہاں بھی تمام انسانوں کے لیے, کہ ہم نے بنی آدم, آدم کی اولاد کو کرامت دی. کرامت کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مقام کی بلندی ہو جائے, پستی سے بلند ہو جائے. وَحَمَلْنَاهُمْ, یعنی ہم نے آدم کی اولاد کو, طبعاً خلقتاً, بہت ساری پستیوں سے بلند کر دیا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے ان کو اٹھایا خشکی میں بھی اور تری میں بھی. خشکی میں کس چیز پر اٹھایا؟ سواریوں پر, حیوانات پر, وہیکلس پر اور چیزوں پر, کشتی میں, پانی کے جہاز, یعنی تری میں پانی کے جہاز, کشتیاں. عمل نہ ہوں, یعنی ہم نے ان کو اٹھایا. پھر بار بار من بڑھا, یہ نعمت خدا نے, اس کو بار بار خدا نے اپنی نعمت گھرانا ہے, جو سواریاں ہمیں اٹھائی. قرآن کریم میں کئی جگہ اس کی نعمت کے حوالے سے بات کی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور طیبات, پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا. یعنی یہ نعمت ہم کبھی اس پہ غور کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے کھانے کے لیے جو چیزیں حل کی ہیں وہ کتنی پاکیزہ اور خوشگوار ہیں. ہم شاید کبھی غور نہیں کرتے تھے جب بھی ہم غذا تناول کرتے ہیں. رزقناہم من الطیبات, وَفَضَّلْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو فضیلت عطا کی، عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا کثرت سے ان پر جن کو ہم نے خلق کیا، یعنی اپنی دیگر بہت ساری مخلوقات پر بنی آدم کو ہم نے فضیلت عطا کی. یہ انسان کی زندگی کی نوعیت ہے، یعنی کہ ہم جتنے آرام سے حیوانات مویشی ہیں اپنی مرضی کے مطابق ان کو پالتے ہیں، اپنی پسند کے لیے ان کو ذبح کر ڈالتے ہیں، ان کی تمام چیزوں سے خود استفادہ کرتے ہیں، کرتے ہیں اس کی کھال کے ہم جوتے بناتے ہیں، اس کے گوشت کو ہم کھاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کہ بنی آدم کی فضیلت کو خدا نے دی ہے، بہت ساری دیگر مخلوقات. جی یعنی ہم نے ان کو فضیلت دی، تفضیلا یعنی بہت سارے، اس کے یہ تاکید کے لیے یا اس کی ریپیٹیشن دی. تو جیسے ہم نے آپ کو چیزیں دی بہت ساری، یا ہم نے آپ کو بڑا بنایا بہت بڑائی دی، اس کا مطلب کہ ہم، یعنی یہ میں نے اسی لیے اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال دی کہ دیگر مخلوقات کو ہم جس طریقے سے جس انداز سے استعمال کرتے ہیں یہ بہت بڑی فضیلت جو انسان کو حاصل ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم دیگر جو جتنی بھی مخلوقات ہیں کس طریقے سے ہم ان کو یوز کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، یہ خدا کے بنائے ہوئے نظام کا تحت ہے. تو بنی آدم کو خدا نے کیا کیا، بہترین فارمولے پہ پیدا کیا، اس کے بعد اس کو آزمائش کے لیے اسفل سافلین میں ڈال دیا. اسفل سافلین سے باہر آنا سوائے ایمان اور اعمال صالح کے ممکن نہیں ہے. اس زندگی میں جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں وہ اللہ کی بہت ساری نعمتوں سے بہرہ مند ہیں اور دیگر کثیر مخلوقات پر فضیلت رکھتے ہیں. لیکن ابھی تک ہمیں ایکچوئل پرپز نہیں سمجھ میں آ رہا، ٹھیک ہے؟ یعنی ابھی ہمیں کچھ چیزیں جزیات، ایکچوئل پرپز جو ہمارا سوال تھا کہ کیوں بھیجے گئے ہم یہاں پر، ابھی ہمیں اس کی نوعیت سمجھ میں آ رہی ہے. نوعیت سمجھتے ہیں کہ کس حال میں بھیجے گئے، کس حال میں بھیجے گئے کہ ہمارا فارمولا بہترین، لیکن ہم اسفل سافلین میں پائے جاتے ہیں. اگر اسفل سافلین سے باہر آنا چاہے تو کیا کریں، ایمان اور عمل صالح کا استقبال کریں. ہم جس زندگی میں پائے جاتے ہیں اس زندگی میں ہماری حالت کیا ہے کہ ہم پر خدا نے بے تحاشا نعمتیں کی، ہمیں سواریاں عطا کی، ہمیں بہترین پاک و پاکیزہ رزق دیا، اور جن مخلوقات کے درمیان ہم کو رکھا تو ہمیں ان کا ماتحت نہیں بلکہ انہیں ہمارے ماتحت کرا. صحیح، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. تیسری آیت پر آپ آئیے، سورہ رحمان کی بالکل شروع کی آیت ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اچھا، اس آیت کو میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس آیت کے یہ معنی یوں بیان عام طور سے کیے نہیں جاتے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، لیکن جس انداز سے آیت اللہ جوادی عاملی نے اس کو بیان کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چار آیتیں شروع کی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ چار آیتیں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ یہ ون بائی ون اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، میننگ بدل جاتا ہے. یعنی جیسے ہم اس کا ترجمہ کیا پڑھتے ہیں کہ رحمان انسان کو خلق کیا، علم القرآن قرآن کی تعلیم دی، انسان کو خلق کیا، علمہ البیان اس کو بیان سکھایا، بیچ میں واو نہیں ہے، بیچ میں واو نہیں ہے، یہ فا بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سب الگ الگ چیزیں، یعنی قرآن کی تعلیم دینا الگ بات ہے، انسان کو خلق کرنا ایک الگ چیز ہے، انسان کو بیان کا علم عطا کرنا ایک الگ چیز ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سیریز میں، اس سے بہرحال ایک نئے معنی سامنے آ رہا ہے. وہ یہ کہ رحمان نے قرآن کا علم عطا کیا. رحمانیت کا تقاضا کیا ہے؟ رحمانیت کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ تعلیم قرآن. رحمانیت کا اس جملے پہ غور کیجیے گا تو بہت لطیف جملہ ہے. رحمانیت کا سب سے پہلا تقاضا ہے کہ رحمان کون ہوتا ہے؟ رحمان کون ہوتا ہے؟ جو بغیر کسی جزا کے, بغیر کسی استحقاق کے, بغیر کسی میرٹ کے رحمتوں کو بانٹ رہا ہوتا ہے. رحمان و رحیم کی تعریف ہم نہیں جانتی تھی کیا آپ کو یاد؟ کہ رحمان جس کا کام صرف لطف و کرم ہے, صرف مہربانی ہے, رحمانیت کو سفر. تو رحمانیت کی سب سے پہلی تجلی کیا ہے, سب سے پہلی رحمت کیا ہے جو وہ بانٹ رہا ہے؟ رحمانیت کی سب سے پہلی تجلی کیا ہے؟ یعنی جو رحمتوں کو بانٹنے والا ہے, سب سے پہلی کون سی رحمت بانٹ رہا ہے؟ تعلیم قرآن. تعلیم قرآن, یعنی قرآن نہیں, علم قرآن. پھر اس کے بعد آیا خلق الانسان. اس جگہ پر وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت کا انداز بہت عجیب ہے. انسان ہوگا تو اس کو قرآن کی تعلیم دی جائے گی نا. علم القرآن کے لفظ پہلے آ رہا ہے تو قرآن سکھا کس کو رہا ہے؟ علم یعنی تعلیم دینا, سکھانا. رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان کا لفظ پہلے آنا چاہیے تھا علم القرآن سے. کس کو سکھایا؟ وہی کہتے ہیں نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم قرآن کی وجہ سے ہی انسان فرق ہوتا ہے. وہ انسان ہی نہیں ہے جو تعلیم قرآن سے دور ہے. اس کو اگر آپ ملا کے پڑھیں گے, الرحمن علم القرآن خلق الانسان, یعنی رحمان کہ جو بغیر کسی جزا اور استحقاق کے رحمتوں کو تقسیم کرتا ہے, اس کی رحمتوں میں سب سے اول اور سب سے بالا تر رحمت کیا ہے؟ تعلیم قرآن. یہ تعلیم قرآن کی رحمت انسان کو ختم ہے. اگر یہ قرآن نہ ہو تو انسان کی شکل میں حیوان ہی حیوان نظر آئیں, انسانیت نہ ہو. جی خلاقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ کسی بھی را مٹیریل سے چیز کو بنانا. یعنی جب بھی لفظ آئے گا نا, جیسے جعلہ کا لفظ آتا ہے جعلہ, تو جعلہ میں ضروری نہیں ہے کہ را مٹیریل کا لفظ موجود ہو ایک چیز کو بنانے میں. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ وہ سارے مقدمے, جیسے آپ کہیں کہ ہم نے ایک عمارت کو جعل کیا اور آپ کہیں ہم نے ایک عمارت کو خلق کیا, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جعل کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایک خالی میدان موجود تھا اور آپ نے اس کے لیے نقشہ بھی بنایا, فراہم کیا, سب چیزیں بھی لائے, سب جمع بھی کیا, سب کیا, پھر عمارت بنانی تھی. اور خلقہ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پر ساری چیزیں پڑی ہوئی, یعنی سیمنٹ اور ریتی اور یہ وہ سب چیزیں پڑی ہوئی اور آپ نے اس سے مکان بنانا شروع کیا. خلق کے لیے پہلے سے عام مواد کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. جب آپ کہنا میں نے اس کو خلق کیا, مینوفیکچر کیا, تو مینوفیکچرنگ کے لیے جب تک را مٹیریل نہیں ہوتا مینوفیکچرنگ ممکن نہیں ہوتی. لیکن جہاں پر جعلہ کا لفظ آ رہا ہے وہ اس قید سے آزاد ہوتا ہے. جدھر اتنی جاعلوں سے روپئے خلق ہوا, تو یہاں پہ جاہل کا جاہلا کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کے سارے مقدمات بھی بنائے خلیفہ کے. خالق ہی کا جاہل کا. تو خلق الانسان یعنی انسان کا را مٹیریل موجود تھا, لیکن انسان کی تخلیق علم قرآن سے ہوئی. یہ را مٹیریل موجود ہے, یہ باڈی موجود ہے, یہ نفس موجود ہے, لیکن بغیر تعلیم قرآن کے یہ سب کا سب حیوانی ہے. اور تعلیم ہے قرآن کے ذریعے سے ہی یہ را مٹیریل انسان میں کنورٹ ہوا. انہوں نے اس آیت کو اس طریقے سے بیان کیا جو کافی ایک لطیف مطلب ہے. کہ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ اس کی ایک نزولی شکل ہے. نزولی شکل کا مطلب حقیقت قرآن خدا کے پاس ہے, اسی قرآن کی نچلی حالتیں ہوتے ہوتے پھر وہ لفظوں میں, جب اس دنیا کا قرآن کی حقیقت ہے تو لفظوں میں تبدیل ہوئی اور پھر لفظوں میں ہمارے.
اس سے ہم یہ قرآن دے سمجھنا انسان سے کہ ہر انسان کی انسانی طور پہ اس نے خلقت کی, اس سے پہلے اس نے اس کو قرآن سکھایا.
نہیں, یہ آیت انسان کی فزیکل خلقت کی بات نہیں کرتی بلکہ حقیقت نے تخلیق انسان کی بات
کی.
یعنی جیسے انسان کہا جائے, جو انسان ہو, جو انسانیت کے مرتبے پر فائز ہو, جو انسانیت کے معیار کو پورا اترتا ہو, اس انسان کی خلقت علم قرآن کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے. نہیں, دنیا میں آنے اور نہیں آنے کا یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے کہ رحمان نے علم قرآن عطا کیا, علم قرآن عطا کیا اور علم قرآن کے ذریعے سے انسان کی تخلیق ہوئی. یعنی ہم سب اگر قرآن سے دور ہیں تو انسانی شکل میں حیوان ہیں, اور اگر ہم علم قرآن سے بہرہ مند ہیں تو حقیقتا انسان ہیں. اور قرآن رحمانیت کا, رحمان کا لطف و کرم ہے. یعنی علم قرآن میری کسی میرٹ کی بنیاد پر نہیں لگا ہوا. جب قرآن کریم عطا ہوا ہے تو ہم نے کچھ کیا تھوڑی دلوں میں کرا. یہ علم قرآن, قرآن جو انسانیت ساز ہے, یہ علم صرف اور صرف اللہ کی رحمانیت کی وجہ سے. اور یہی قرآن حقیقی انسان کی تخلیق اور تشکیل کا سبب ہے. تو یہ ایک بالکل عجیب ایک اور نیا نقطہ ہے کہ انسان اگر اس دنیا, یعنی اس دنیا میں وہ انسان کہ جو بہترین فارمولے کے ساتھ پیدا ہوا ہے وہ حقیقتا انسان نہیں ہوتا. اس میں میں بات کوئی کر رہا ہوں, وہ مخلوق جو بہترین فارمولے کے ساتھ پیدا ہوئی اور اسفل سافلین میں پائی جاتی ہے, وہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے, ایمان اور عمل صالح کے سبب سے اسفل سے باہر نکل سکتی ہے, لیکن حقیقتا انسان ہے نہیں. ابھی وہ انسان حقیقت میں کب بنے گی؟ جب تعلیم قرآن سے مستفید ہے. بتا جس کا نتیجہ لگ گئی بس میں نہیں کہ یہ مخلوق کے جو بہترین احسن تقویم پر خلق ہوئی اسفل سافلین میں پائی جاتی ہے, یہ ابھی انسان ہے نہیں. اس کو انسان بنانے کے لیے رحمان نے اپنی رحمت سے ایک نسخہ عطا کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ مجھے اس بات کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں کہ قرآن سے مراد خالی ایک بک نہیں ہے, بلکہ قرآن سے مراد وہ ہدایت الہی ہے جو بذریعہ وحی نازل ہوئی اور جو شروع سے انسان کے پاس ہے. کیونکہ خود قرآن کریم اپنے بارے میں کیا کہتا ہے کہ یہ پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کنندہ ہے, یعنی ان سب کا نچوڑ ہے. یہ جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے یہ ان سب کا نچوڑ ہے پلس اضافی بات. یہ نہ سمجھیے کہ جب کہاں قرآن سے تو قرآن سے مراد یہ بک ہم جائیں گے پیغمبر سے پہلے بھی بک تھی نہیں, بلکہ وہی سر چشمہ وہی کہ وہی کے ذریعے سے جو ہدایت نصیب ہوئی وہ انسانیت ساز ہے. جب تک اس سے وابستگی نہیں پیدا ہوگی انسان نہیں. ٹھیک ہے, تو اب باقی دعائتوں کو ان شاء اللہ اگلی دفعہ, اور اس میں بھی پھر بہت سارے مقابلے ہیں ان شاء اللہ. تو میں امید کروں کہ اب یہ بات جو ہم نے نئی ایک جہد دنیا ڈالی یہ آپ کے ذہنوں میں جڑ پکڑنے لگے گی کہ ہم نے آج دو باتیں ڈسکس کی. پہلی بات یہ کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. حقیقت انسانی کے طور پر آپ سمجھ گئے کہ انسان حی متعلق, یعنی انسان ہمیشہ زندہ رہنے والی مخلوق ہے, انسان کبھی نہیں ختم ہوگا, انسان کے پاس لائف انفائنائٹ ہے. لیکن اس توجہ کے ساتھ کہ میری زندگی پر میرا کردار اور عمل اثر انداز ہوتا ہے اور میری موجودہ زندگی حقیقتاً وہ اکیڈمک اور ٹریننگ لائف ہے کہ جس کے ذریعے سے میری باقی ساری زندگی شیپ اپ ہوگی، شکل پائے، تشکیل پائے. دوسری بات، انسان متعلق ہے یعنی فطرتاً اپنے الہ اپنے معبود کا شعور رکھتا ہے اور اپنی فطرت میں خدا کو چاہنے والا ہے یا خدا تک پہنچنے کی خواہش اصل میں اس کی زندگی کا سرمایہ ہے، جسے کہا جاتا ہے لقاء پروردگار. اور باقی جتنی چیزیں انسان کو دی گئی ہیں وہ اس کی اصل و حقیقت نہیں ہے بلکہ وہ سب کے سب خدا کے تحائف ہیں تاکہ وہ اپنی منزل اور ہدف تک پہنچ سکے. تو اسے اپنی روحانیت، اپنی عقل، اپنی طبیعت، اپنے جسم، اپنے جذبات، ہر چیز کو پراپر وے میں استعمال کرنا ہے تاکہ اپنی منزل تک پہنچے. تو یہ اس بات کو بہت اہم اہمیت دیجیے گی، بہت اہم بات ہے کہ کسی بھی ایک چیز کی وجہ سے دوسری چیز نہ چھوٹنے پائے، ہر ایک کا پراپر بیلنس. اور اسی بیلنس رکھنے والی شخصیت کو کہا جاتا ہے انسان کامل. جس انسان کی شخصیت میں ہر چیز اپنے بیلنس کے ساتھ موجود ہو وہ انسان کامل. یعنی بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کا مثال کے طور پر کہ دماغ کی بہت اہمیت ہے، تو ہاری سر ہی بڑا ہوتا ہے اور ہاتھ پیر اسی سائز کے رہ جائے، تو ایسا انسان اس کا جسم کسی کام کا ہوگا نہیں، بلکہ انسانی جسم کے صحیح استفادے کے لیے کیا ضروری ہے کہ تمام اعضاء و جوارے ایک پراپر ریشو پروپورشن کے ساتھ ہو گئے. یہ انتہائی اہمیت والی چیز. اور دوسرا، ہم نے اس چیز کا ابھی ہم اس کے ایکچوئل سوال کے جواب تک پہنچے نہیں کہ انسان کو خدا نے یہاں کیوں رکھا، کیوں بھیجا، اور انسان اگر یہاں پر ہے تو کس حالت میں ہے، یعنی اس کے کیریکٹرسٹک، اس کے فیچر کیا ہیں. تو جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کو ایک جاب دے دی گئی، ایک آفس میں آپ ہیں، تو سب سے پہلا سوال آپ کیا پوچھتے ہیں کہ بھائی میری جو ہے کیپیسٹی کیا ہے، میں کس کیپیسٹی میں یہاں پایا جاتا ہوں، مجھے یہاں کیا کرنا ہے، میری نوعیت کیا ہے یہاں پہ بیٹھنے کی، کیا سارا دن بیٹھا رہوں کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے لکھتا رہوں یا کچھ اور بھی کروں. تو ہم نے جو پہلی تین آیتیں بیان کی وہ انسان کی زمین پر موجودگی کی نوعیت کو سمجھ رہے ہیں کہ انسان بہترین فارمولے کے ساتھ پیدا ہوا. ہم اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا کہ وہ بہترین فارمولا کیا ہے، کہ نطفہ امشاج اور سمیعن بصیرہ اور روح اور نفس و عقل کو ہم بات کر چکے کہ بہترین فارمولا ہے، لیکن ہم پائے جاتے ہیں اسفل سافلین. اب آپ اسے اپنی بدقسمتی کے لیے جو چاہیے، لیکن مسئلہ ہے یہ کہ ہم اپنے اس بہترین فارمولے کے ساتھ نہ موجود ہیں، اسفل سافلین، سب سے اندھیری جگہ پر، سب سے تنگ جگہ پر، یہاں سے نکلنے کا راستہ تلاش کریں. وہ بھی خدا نے بتا دیا، اس کے حوالے سے میں نے کہا کہ اس سے نکلنا ہے ایمان اور عمل صالح. اور حقیقی انسان کی تشکیل ہے بذریعہ علم قرآن. جو اس سے منہ موڑے گا وہی کی ہدایت سے منہ موڑ لے گا، وہ کبھی بھی انسان نہیں بن پائے گا. جو ایمان اور عمل صالح کی راہ کو ترک کر دے گا وہ کبھی اسفل سافلین سے بلند نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ باقی اگلی دو آیتوں میں اس سوال کا جواب ملے گا کہ خدا نے ہمیں یہاں پر کیوں رکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.